الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے اِزْمَنُوا لِي سِتًا اَزْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةِ تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم چھ چیزوں کا خیال رکھو چھ باتوں پر عمل کر لو تو اس کے بدلے میں میں اللہ تبارک تعالی سے آپ کو جنت دلواؤں گا۔ دنیا میں کوئی آدمی اگر کسی بات کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے اور وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے اس چیز کا ضامن ہوں آپ یہ کام کر لیں تو ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے ذمہ داری اٹھائی ہے انہوں نے عہد کو قبول کیا ہے لہذا مجھے یہ کام کرنا چاہیے اور اس کام کے نتیجے میں فلاں صاحب میرے ساتھ وفاداری کریں گے اور میرے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو وہ نبھائیں گے لہذا آدمی اس کی کوشش میں لگ جاتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کون وفاداری کرنے والا ہے آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کون سچ بولنے والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون امت کے ساتھ شفیق اور مہربان ہے آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھ صفات پر چھ خوبیوں پر جنت کی ذمہ داری دی ہے کہ جو آدمی ان چھ چیزوں کی حفاظت کرتا ہے چھ باتوں کا خیال رکھتا ہے میں اس کی جنت کی حفاظت کروں گا اور میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھ باتوں میں پہلی بات یہ ارشاد فرمائی اذا حدثتم صدقتم جب تم بات کرو تو سچائی اختیار کیا کرو یہ پہلی خوبی ہے جب تم بات اختیار کرو بولو تو سچ بولا کرو جھوٹ مت بولا کرو۔ آج ہم جھوٹ کو کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتے آج ہم جھوٹ کو کوئی قابل لعنت عمل نہیں سمجھتے جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر تو اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے اللہ کی رحمت سے دور چلا جایا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الصدق یهدی الی البر بے شک سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کے آتی ہے وان البر یهدی الی الجنہ اور نیکی آدمی کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, جھوٹ آدمی کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, پھر یہ گناہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بات میں سچائی اختیار کیا کرو. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, جس آدمی کا مزاج ہوتا ہے سچ بولنا, ہمیشہ سچ بولتا ہے, سچ گو ہے, اچھی بات کہتا ہے, اللہ پاک کے یہاں, فرشتوں کے یہاں, آسمانوں میں اس کا نام صدیق لکھا جاتا ہے کہ یہ انتہائی سچا انسان ہے, یہ پاک بات انسان ہے, یہ نیک سیرت انسان ہے, اس لیے کہ یہ سچائی کو اختیار کیے ہوئے ہے. اور ارشاد فرمایا, اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے, ایک بار بولتا ہے, دو بار بولتا ہے, مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے, ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کو کذاب اور جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے, فرشتوں کے یہاں وہ جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے. جیسے تم دنیا میں ایک دوسرے کا کوئی برا نام لے کر پکارتے ہو, اس طرح سے فرشتے اس آدمی کو کذاب سے یاد کرتے ہیں, جھوٹے انسان سے یاد کرتے ہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچائی کا حکم دیا. اور آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ تم اس اپنی ضمانت, زبان کی ضمانت دیا کرو, اس کی حفاظت کی ضمانت دو, میں تمہارے لیے اللہ پاک سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ پاک سے تمہیں جنت دلواؤں گا. تو پہلی خوبی آپ نے زبان کی حفاظت کے متعلق فرمائی, اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب تم کوئی وعدہ کرو تو اس وعدے کو تم پورا کیا کرو, اس پر میں اللہ پاک سے تمہیں جنت دلواؤں گا. وعدے کا نباہ کیا کرو, وعدے کو پورا کیا کرو, وعدے کی خلاف ورزی مت کیا کرو. وعدے دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک وعدہ انسان لوگوں سے کرتا ہے, ایک وعدہ انسان اللہ پاک سے کرتا ہے. لوگوں سے جو وعدے ہیں وہ دو طرح کے ہیں, ایک وعدہ اپنی ذات سے کرتا ہے, ایک وعدہ دوسروں سے کرتا ہے. اپنی ذات سے یہ وعدہ کرتا ہے, عزم کرتا ہے, توبہ جو آدمی کر لیتا ہے کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا, یہ اپنے ساتھ عزم کرتا ہے, پکا ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں یہ نافرمانی نہیں کروں گا. اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ جو اس نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرے. لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے, مالی معاملات میں, کسی بھی چیز میں جو لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے, اس وعدے کو بھی پورا کرے. اور اللہ پاک کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے, جب اللہ پاک نے گناہوں کو معاف کر لیا, ایک گناہ آدمی نے کیا, آدمی ڈرتے ڈرتے اللہ پاک سے مانگتا ہے, اے اللہ میں نے گناہ کر لیا, تو ستاری کا معاملہ کر لے, تو میرے اس گناہ پر پردہ ڈال دے, کسی کو پتہ نہ چلے. اللہ پاک ستاری کی چادر ڈال دیتا ہے. اس نے اللہ سے مانگا, اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا. اب اس نے کیا کہا, یا اللہ اگر آج اس گناہ سے, اس ذلت سے میں بچ گیا تو آج کے بعد میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. اس نے اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا ہے, اسے چاہیے کہ اس عہد کو پورا کرے. اب اگلی بار جب عہد کو توڑے گا, ایک بار توڑے گا, دو بار توڑے گا, تین بار توڑے گا, بالآخر اس گناہ کو آشکارا کر دیا جائے گا, واضح کر دیا جائے گا, اور لوگوں کے سامنے وہ رسوا ہو جائے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص چوری کے جرم میں گرفتار کر کے لایا گیا, اور حکم یہ دیا گیا کہ اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. اس نے قسم کھا لی, اے امیر المومنین, میں نے پہلی بار چوری کی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, تو جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, تو نے پہلی بار چوری نہیں کی. اللہ پاک کسی کے راز کو پہلی بار فاش نہیں کرتا, اللہ پاک کسی کے راز کو پہلی بار فاش نہیں کرتا, تو نے بار بار چوری کی, بار بار چوری کی. اور جب تحقیق کی گئی, اس سے پوچھا گیا, تفصیل اس سے معلوم کی گئی, اور اس کو جناب پیار محبت سے جب پوچھا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ دسویں مرتبہ چوری کی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ بڑا ستار ہے, اللہ پاک انسان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، لیکن ایک حد تک پردہ ڈالتا ہے، جب انسان اس کی ستاری کی رعایت نہیں رکھتا اور بندہ اس کی ستاری سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے غفار ہونے سے، غفور ہونے سے، مہربان ہونے سے، رحمان ہونے سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی حفاظت کی ذمہ داری کو ہٹا لیتے ہیں، پھر یہ آدمی لوگوں میں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک سے جو انسان نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ کتنے اللہ پاک سے وعدے کرتے ہیں، یہ جو نظر مانتے ہو یہ اللہ سے وعدہ ہوتا ہے، یہ جو قسم کھاتے ہو کہ جناب میں یہ کام نہیں کروں گا یہ اللہ پاک سے وعدہ ہوتا ہے، ان تمام وعدوں کا نباہ کرنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی وعدوں کی پاسداری کرے گا میں اس کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کو اللہ سے جنت دلواؤں گا۔ اور تیسری بات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ ارشاد فرمائی کہ جب تمہیں امانت سونپی جائے تو اس امانت کو پورا پورا ادا کیا کرو۔ آج کی نشست میں جو مجھے بات کرنی تھی وہ اسی امانت کے موضوع پر بات کرنی تھی، لیکن چونکہ اس حدیث میں چھ باتیں ذکر ہیں اس لیے خیال ہوا کہ چھ کی چھ باتوں کو ذکر کر دوں۔ امانت کس کو کہا جاتا ہے؟ امانت ہمارے ماحول میں، معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں کہ امانت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی نے کوئی پیسے رکھوا دیے اور یہ اس کی امانت ہے، اگر اس میں اس نے خیانت کر دی تو وہ خائن تصور کیا جائے گا۔ شریعت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں امانت کا بہت بڑا مفہوم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے نہ ہونے کی وجہ سے ایمان کی نفی فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جس آدمی کے اندر امانت داری نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے، کافر نہیں قرار دیا جائے گا، لیکن اس کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے آپ سن لیجئے کہ امانت کس کو کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کی تشریح فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز امانت ہے، نماز امانت ہے، جس نے نماز میں خیانت کی وہ خائن تصور کیا جائے گا، جس نے نماز کا رکوع سجدہ ٹھیک نہ کیا وہ خیانت کرنے والا ہے، اس کے پاس پیسے رکھوائے گئے اس نے واپس دے دیے، اس نے کبھی ایسی خیانت کوئی بھی نہیں کی، مال کے معاملے میں کبھی اس نے خیانت نہیں کی، لیکن اس نے نماز میں خیانت کی تو یہ خائن تصور کیا جائے گا، اس نے نماز نہ پڑھی یہ خیانت کرنے والا ہے، اس نے نماز پڑھی لیکن آداب کے ساتھ نہ پڑھی، سنتوں کی رعایت نہ کی تو وہ نماز میں خیانت کرنے والا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، یہ وضو بھی یہ امانت ہے، جس آدمی نے وضو ٹھیک ٹھیک نہ کیا یہ بھی خائن تصور کیا جائے گا، خیانت کرنے والا تسلیم کیا جائے گا، اس لیے وضو بھی تمہارے پاس امانت ہے۔ ارشاد فرمایا، الصوم امانت، یہ روزہ بھی تمہارے پاس امانت ہے۔ توجہ فرمائیے، ارشاد فرمایا کہ روزہ بھی تمہارے پاس امانت ہے۔ اگر ایک آدمی روزہ رکھ کر لغویات سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، جھوٹ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، غیبت سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، کانوں کو گناہوں سے نہیں بچاتا، آنکھوں کو گناہوں سے نہیں بچاتا، تو اس نے روزے میں خیانت کی، یہ خائن تصور کیا جائے گا، یہ امانت دار نہیں کہلائے گا، یہ ایماندار نہیں کہلائے گا، یہ امانت دار نہیں کہلائے گا، یہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا تو رہا لیکن یہ امانت دار نہیں ہے، اس نے روزے میں خیانت کی۔ تو ارشاد فرمایا کہ عبادت کے کسی بھی جز میں نقص پیدا کرنا یہ خیانت تصور کی جائے، اس کو خیانت کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے ہیں اس میں امانت کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ ایک والد اپنے بیٹے سے کوئی بات کہتا ہے، یوں کہتا ہے، بیٹے یوں کر لو، بیٹے یہ کر لو، اچھی بات ہے ابا جان کر لیتا ہوں، لیکن اگر باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹے حکم ہے یہ کر لو، حکم ہے، تو اس بات میں تاکید زیادہ ہو جاتی ہے. نماز کا حکم آیا تو بس کہا اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو. روزے کی بات آئی تو کہا کتب علیکم الصیام, روزہ فرض ہے. حج کی بات آئی تو اتم الحج والعمرۃ للہ, حج عمرے کو پورا کرو. جہاں امانت کی بات آئی تو اللہ پاک نے دوسرا انداز اختیار فرمایا, ان اللہ یأمرکم, اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو پورا کرو, امانت کو پورا کرو. تو اللہ پاک کے نزدیک اس امانت کی بہت بڑی اہمیت ہے. اب وہ جو آیت شروع میں نے تلاوت کی ہے جس میں ارشاد فرمایا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات, اسی امانت کو, یہ نماز کی امانت, یہ روزے کی امانت, یہ وضو کی امانت, یہ قرآن کی امانت, فرمایا اس کو ہم نے پہاڑوں پر پیش کیا. پہاڑوں پر, پہاڑوں نے اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کیا. آسمانوں پر پیش کیا, انہوں نے اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کیا. زمین پر پیش کیا, زمین نے اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کیا. کیوں؟ جب انہیں بتایا گیا, انہوں نے پوچھا, آسمان نے, زمین نے, پہاڑوں نے, اللہ پاک نے ان کو شعور عطا فرمایا, تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ, اگر اس امانت میں ہم سے خیانت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک کی جانب سے جواب آیا کہ پھر میرا عذاب ہوگا. پوچھا, اے اللہ, اگر ہم نے اس امانت کی پاسداری کر لی اور امانت کو ادا کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو جواب یہ ملا کہ پھر آپ کو انعامات سے نوازا جائے گا. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ اے اللہ, ہم کمزور ہیں. آسمان نے کہا میں کمزور, زمین نے کمزوری کا اقرار کیا, پہاڑوں نے کمزوری کا اقرار کیا کہ اے اللہ, ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے, ہم اس روزے کی امانت کو نہیں اٹھا سکتے, ہم اس نماز کی امانت کو نہیں اٹھا سکتے, ہم جناب اس عبادت کی امانت کو نہیں اٹھا سکتے. کس نے اٹھایا؟ وحملہ الانسان, انسان سے پوچھا کہ تو یہ امانت قبول کرے گا؟ انسان نے کہا ہاں میں قبول کرتا ہوں. فرمایا انہ کان ظلوما جہولا, قبول تو اس نے کیا لیکن قبول کر کے یہ انجام بیچارہ بھول گیا کہ اگر قبول کرنے کے بعد, اس چیز کو لے لینے کے بعد, اب اگر امانت کی ادائیگی اس نے نہ کی تو اس کو کیا گناہ ملے گا. یہ اس انجام سے ناواقف ہے, یہ اس انجام سے بے بلد ہے, یہ اس انجام سے بے خبر ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عبادات امانتیں ہیں تمہارے پاس. اسی طرح سے ارشاد فرمایا معاملات بھی تمہارے پاس امانتیں ہیں. کسی آدمی کے ساتھ کوئی معاملہ آپ نے کیا ہے, یہ معاملہ امانت ہے. کسی کا راز آپ کے پاس ہے, ارشاد فرمایا یہ راز آپ کے پاس امانت ہے. آپ راستے میں چل رہے ہیں, کوئی گری پڑی چیز آپ کو مل گئی ہے, آپ نے اٹھائی ہے, یہ آپ کے پاس امانت ہے, اسے مالک تک پہنچایا جائے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ لقطہ, اس کو لقطہ کہتے ہیں, کہ اگر کوئی چیز آپ کو گری پڑی مل گئی ہے اور وہ چیز ایسی ہے جو ضائع ہونے والی نہیں ہے, برباد ہونے والی نہیں ہے, آپ اس کو اٹھائیں تو اٹھا کر آپ ایک سال تک اس کی تشہیر کریں, آپ اس کے اعلان کریں. اگر وہ قیمتی چیز ہے, کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بہت معمولی قیمت کی ہوتی ہیں, یقین ہوتا ہے کہ مالک تلاش نہیں کرے گا, لیکن مہنگی چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کو یقین ہے کہ مالک ان کی تلاش میں گھوم رہا ہوگا, تو حکم ہے کہ آپ تشہیر کرو. ایک سال تک اس چیز کو اپنے پاس رکھو, یہ امانت ہے. اگر کسی نے نہیں رکھی اور ضائع کر دی تو یہ خیانت کرنے والا تصور کیا جائے گا. یا تو آدمی اس کو اٹھائے ہی نہ. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ زندگی میں ایک عورت نے مجھے بڑا سخت دھوکہ دیا, میں نے کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھایا. تو پوچھا گیا کیسے؟ کہا ایک راستے میں میں چل رہا تھا, آگے آگے دور ایک عورت تھی, تو ایک سامان کچھ پڑا ہوا, میں پیچھے تھا وہ آگے تھی, تو ایک سامان پڑا ہوا تھا, اس نے مجھے سامان کی طرف اشارہ کیا, میں سمجھا شاید اس عورت کا سامان ہے اور یہ اٹھانے کا کہہ رہی ہے کہ آپ پیچھے آ رہے ہو اور میرا سامان لے میرے تک پہنچا دو. چنانچہ فرمایا میں نے اس کو اٹھا لیا. جب اٹھا لیا تو جب اس کے پاس گیا میں دینے لگا تو اس عورت نے کہا یہ تو لقطہ ہے, یہ تو گرا پڑا سامان ہے, پتہ نہیں کس کا ہے, مالک تک پہنچاؤ, مجھے نہ دو, مالک تک پہنچاؤ. تو فرمایا بس میں تو پھنس گیا کہ اب میں اس کو کیسے پہنچاؤں, میں مالک کو کہاں تلاش کروں. کہا کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھایا, آج میں دھوکہ کھا گیا ایک عورت سے. تو فرمایا تشہیر کرتا رہا, اس کی ایک طویل زمانہ تشہیر کرتا رہا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حکم شریعت نے یہ دیا ہے کہ یہ مال آپ کے پاس امانت ہے، اس کی تشہیر کرو. اگر ایک سال تک شریعت یہ کہتی ہے آپ کو مالک میسر نہیں آیا، نہیں ملا، تو پھر وہ مال آپ مالک کے نام پر صدقہ کر دیجئے. مالک کے نام پر، مالک کے نام پر آپ نے صدقہ کر دیا. صدقہ کرنے کے بعد اگر آپ کو مالک مل جاتا ہے اور وہ کہے کہ ہاں میرا فلاں فلاں مال گما ہے، آپ نے بتایا کہ میں نے آپ کا مال صدقہ کر دیا، اگر وہ صدقے کو قبول کر لیتا ہے تو صدقے کا ثواب اس کو ملے گا، اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں صدقہ قبول نہیں کرتا، مجھے مال چاہیے، تو پھر آپ کو دینا پڑے گا. جب آپ اس کو مال دیں گے تو اب وہ جو آپ نے مال صدقہ کیا ہے اس صدقے کا ثواب آپ کی طرف منتقل ہو جائے گا. تو شریعت نے اس معاملے کو کس قدر حساس رکھا ہے، اس لیے کہ یہ امانت ہے. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، روزہ ہمیں امانت داری سکھاتا ہے، روزہ ہمیں تقوی کا سبق دیتا ہے، روزہ ہمیں امانت کی پاسداری سکھاتا ہے، وعدے کا نباہ سکھاتا ہے. یہ روزہ امانت ہی تو ہے، صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو اس نے کھانے سے پینے سے اور خواہشات سے روکا ہوا ہے. کھانا سامنے ہے لیکن نہیں کھا رہا، پینا سامنے ہے، شدید پیاس ہے لیکن نہیں پی رہا، طلب ہے، بھوک لگی ہوئی ہے لیکن نہیں کھا رہا، نڈھال ہو رہا ہے اور مریض ہے، اور جناب روزانہ کی دوائیں استعمال کرتا ہے لیکن کہتا ہے ایک گھنٹہ رہ گیا ہے، چلو روزہ افطار کر کے دوا استعمال کروں گا. یہ امانت کو پورا کر رہا ہے. جس طرح سے روزے کی امانت کو بندہ پورا کرتا ہے، یہ روزہ سبق دیتا ہے کہ باقی امانتوں کو بھی پورا کیا کرو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے امانت کو بہت اہمیت دی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی نفی فرمائی ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس آدمی کے ایمان میں امانت داری نہیں ہے، ارشاد فرمایا کہ اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے یہاں اپنے وعدے کی پاسداری، امانت کی پاسداری کا بہت ہی عجیب حال تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر اس کا خیال رکھا کرتے تھے وعدے کو پورا کرنا. جب غزوہ بدر ہو رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ مشرکین کے خلاف جنگ کے لیے نکلے، تو سامنے سے ایک صحابی آگے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کافروں نے پکڑ لیا تھا اور میں نے اپنی جان چھڑائی ہے، اور جان چھڑائی ہے لیکن اس شرط پر انہوں نے مجھے چھوڑا ہے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ اس شرط پر ہم آپ کی جان چھوڑتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی حمایت میں ہمارے خلاف نہیں لڑیں گے. میں نے وعدہ دے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اب آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کے ساتھ اس غزوہ بدر میں شریک ہو جاؤں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو بدر میں شریک تھے، بدر والوں کی اللہ نے سب کی بخشش کی ہے، سب صحابہ کے ساتھ مغفرت کا فیصلہ ہے، لیکن بدر والوں کے ساتھ خصوصی فیصلہ تھا. اللہ نے ارشاد فرمایا اے اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو، اللہ پاک نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو بدری صحابی ہونا بہت بڑی فضیلت کی بات تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی زبان کافر کو دے کر آگے ہو، لہذا وعدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ کہا جا سکتا تھا غیر مسلم کے ساتھ تو وعدہ کیا ہے. تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ بھی اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی وعدوں کا نباہ کریں. تو جو وعدوں کا نباہ نہیں کرتا وہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے. آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ساتھ کوئی معاملہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ آدمی کہنے لگے کہ آپ یہاں رکیے میں آتا ہوں، آپ یہاں ٹھہر جائیے میں گھر سے ہو کے آتا ہوں. وہ اللہ کا بندہ گھر چلا گیا، وہ گھر جا کے بھول گیا کہ میں نے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے، وقت دیا ہوا ہے، وہ جا کے بھول گیا. جب وہ بھول گیا 3 دن کے بعد اسے یاد آیا تو وہ پھر آتا ہے اسی جگہ پر، آ کر دیکھتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. 3 دن تک آپ علیہ السلام ایک جگہ پر محبوس رہے، کھڑے رہے، بیٹھے رہے، اور آپ نے انتظار کیا کیوں؟ وعدے کی پاسداری کے لیے، امانت کی ادائیگی کے لیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو یہ اہتمام تھا. آج ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں وعدہ تو ہوتا ہے، کون پاسداری کرتا ہے، کون پوچھتا ہے بعد میں؟ تو اس لیے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں یہ بھی وعدہ ہے،
یہ جو نکاح کا بول ہے, ایجاب اور قبول ہے, اس ایجاب اور قبول میں ایک وعدہ ہوتا ہے. وہ کیا وعدہ ہوتا ہے؟ وہ شوہر گویا کہ یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کے نان نفقے کی ذمہ داری لیتا ہوں, میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ آپ کے اخراجات کو اٹھاؤں گا, حتی الوسعہ حتی المقدور, جہاں تک میری گنجائش اور طاقت ہوگی آپ کے اخراجات کو میں برداشت کروں گا, آپ کو بلا وجہ میں تنگ نہیں کروں گا, آپ کو بلا وجہ میں ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا, آپ کی بے اکرامی نہیں کروں گا. یہ ساری باتیں اس نکاح کے عقد میں آتی ہیں. اور عورت جو قبول کر رہی ہوتی ہے تو وہ گویا کہ یہ وعدہ دے رہی ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ وفاداری کروں گی, آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مال کا تحفظ کروں گی, آپ کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کروں گی, آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بچوں کی حفاظت کروں گی, اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کروں گی. اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے خلاف اگر کوئی آپ نے بات نہیں کہی تو میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری کروں گی. عورت یہ عہد کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ایجاب اور قبول, ایسا نہیں ہے کہ بس ایک نے کہہ دیا کہ جناب میں نے نکاح کا پیش کیا اور اس نے کہا کہ قبول کیا تو بس اس دو جملے سے ہم سمجھتے ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے. نکاح تو ہو گیا لیکن اس نکاح کے پیچھے ایک بہت بڑا وسیع مفہوم ہے کہ وعدے کی پاسداری کو, امانت کی ادائیگی کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روزہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ امانت کی پاسداری کی جائے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری چیز یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کو پورا کیا کرو, اس پر میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں, کہ اللہ پاک سے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور چوتھی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, ارشاد فرمایا وغضوا ابصارکم, اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو, نگاہوں کو جھکایا کرو. نگاہوں کو جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اجنبیات سے, غیر محرم سے اپنی نگاہ کو نیچے رکھے. غیر محرم عورت کو بھی حکم ہے وہ مرد سے نگاہ کو نیچے رکھے, اور مرد کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی عورت کی طرف نگاہ کر کے نہ دیکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول کہاں تک گنجائش ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا لا تتبع النظرۃ النظرۃ, ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ کی اجازت نہیں ہے. فإن لك الأولى وليست لك الآخرة, پہلی جو نگاہ پڑ گئی وہ آپ کو معاف ہے, دوسری نگاہ آپ کو معاف نہیں ہے, دوسری نگاہ معاف نہیں ہے. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, وہ اللہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے. وما تخفي الصدور, اور جو دلوں میں خیالات بھٹکتے ہیں, گندے خیالات آتے ہیں, ان خیالات کو لیے بیٹھا ہے, ان خیالات سے اللہ پاک آگاہ ہے. از خود خیال آ گیا کوئی بات نہیں, لیکن مستقل کسی خیال کو لے کے سوچ رہا ہے تو یہ انسان کے لیے بہت برا ہے, آدمی کا ایمان برباد ہو جاتا ہے, یہ بھی خائن شمار کیا جائے گا. اللہ نے آنکھ امانت دی ہے, اللہ نے آنکھ دی کس لیے؟ تاکہ قرآن مجید کو دیکھا جائے, اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھا جائے. آنکھ دی ہے ماں باپ کی زیارت کرنے کے لیے, یہ آنکھ اس کام کے لیے دی ہے. ماں کو دیکھو, باپ کو دیکھو, محبت بری نگاہ سے دیکھو گے. آپ نے ارشاد فرمایا حج عمرے کا ثواب ملے گا. کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول دو بار دیکھے, فرمایا دو کا ثواب ملے گا. کہا اللہ کے رسول تین بار دیکھے, کہا تین کا ثواب ملے گا. کہنے والے نے کہا سو بار دیکھے, آپ نے فرمایا سو کا ثواب ملے گا, سو کا ثواب ملے گا. کتنے خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ جو یہ ثواب روزانہ حاصل کر سکتے ہیں. آج ماؤں کو دیکھنا کہاں گوارا کرتی ہیں اولادیں, اولادیں جب باغی ہو جاتی ہیں, نافرمان ہو جاتی ہیں تو بس ماں سے تنگ ہو جاتی ہیں, اور باپ سے اولادیں تنگ ہو جاتی ہیں. دوستوں کے ساتھ تو دل لگتا ہے, اور جناب چاہنے والوں کے ساتھ تو دل لگتا ہے, ماں کے ساتھ دل نہیں لگتا, باپ کے ساتھ آج دل نہیں لگتا. حج عمرے کا یہاں سے ثواب ملتا ہے. رشتہ داروں کو دیکھو, جو محرم رشتے ہیں وہاں ملو, وہاں دیکھو, وہاں نظریں استعمال کرو, اس پر اجر ملے گا. لیکن جو آدمی اپنی نگاہ کو گندا کر دیتا ہے اس کے روزے پر سخت اثر پڑتا ہے, سخت اثر پڑتا ہے. اور یہ بد نگاہی اتنا برا جرم ہے. ارشاد فرمایا النظر سهم من سهام ابلیس, سمجھ لو پہلے زمانوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جو کسی کو قتل کیا کرتا تھا تو تیر ایک آلہ ہوتا تھا, تیر کے ذریعے سے قتل کرتے تھے, اور تیر جب زہر کے اندر, اس زہر کے اندر بجھا دیتے تھے اور پھر تیر مارا کرتے تھے. وہ زہر میں بجھا ہوا تیر جب کسی کے جسم سے ذرا سا خراش بھی لگا دیتا اور ذرا سے ٹکرا کر چلا جاتا تو زہر کے اثرات جسم میں منتقل ہو جاتے, موت واقع ہو جاتی تھی. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بد نگاہی یہ شیطان کا زہر آلود تیر ہے، یہ آدمی کے ایمان کو پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، یہ آدمی کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے، انسان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، انسان کی عاقبت برباد ہو جاتی ہے، آدمی کی آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے نگاہوں کی حفاظت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ غضوا ابصارکم، تم اپنی نگاہوں کو نیچا کرو، نگاہوں کو جھکایا کرو، اس کے بدلے میں اللہ پاک سے آپ کو جنت دلواؤں گا۔ اور پھر اس کے ساتھ متصل حکم یہ بھی دیا واحفظوا فروجکم، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اس پر میں اللہ پاک سے آپ کو جنت دلواؤں گا۔ اور ان دونوں چیزوں کا آپس میں بہت گہرا جوڑ ہے، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہاں تو چھ ہیں، اس حدیث میں صرف دو کو ذکر فرمایا، فرمایا زبان اور شرمگاہ، ان دو کی جو مجھے ضمانت دیتا ہے کہ حفاظت کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ پاک سے اس کو جنت دلواؤں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال پر جنت کی ضمانت دی ہے، ان اعمال پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ اور آپ علیہ السلام نے جو چھٹی بات ارشاد فرمائی، فرمایا وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکنا، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب سے یہ ہاتھ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا، اس کے بعد سے اس ہاتھ سے کسی کو ناجائز تھپڑ نہیں مارا اور کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ایسے حیادار لوگ تھے، ایسے باحیا تھے، اس قدر ان کے اندر حیاداری تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، ظلم سے روکو، ظالمانہ کمائی سے اپنے ہاتھوں کو بچایا جائے، ظالمانہ عمل سے اپنے ہاتھوں کو بچایا جائے، اور اسی طرح سے ظالمانہ تعاون سے اپنے ہاتھوں کو بچایا جائے، کسی ظالم کے ساتھ بھی تعاون نہ کرو۔ ناجائز مال کمانا وہ بھی ہاتھ کا غلط استعمال ہے، اور کسی کو ستانا اور زیادتی کرنا اور ہاتھ سے اس کو تکلیف پہنچانا یہ بھی ہاتھ کا غلط استعمال ہے۔ تو ان چھ باتوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور ماؤں اور بہنوں، اس مبارک مہینے میں ان چھ باتوں کی ہی ہم مشق کر لیں، ہم سچائی کی مشق کریں، ہم وعدے کی پاسداری کا خیال کریں، ہم امانت کا خیال کریں، ہم نگاہوں کی حفاظت کریں، ہم شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ہم اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں۔ رمضان المبارک میں انسان جب کسی عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل میں ایسی برکت دیتے ہیں کہ غیر رمضان میں بھی اس کی پاسداری کرتا ہے۔ آپ کے پورے سال 11 مہینے کی جو عبادت ہے اور 11 مہینے آپ کے ایمان کی کیفیات کیا ہیں، ان تمام کیفیات کا دار و مدار اس رمضان پر ہوتا ہے۔ جس نے رمضان ٹھیک گزارا 11 مہینے کی زندگی اس کی اچھی گزرے گی۔ تو اس مبارک مہینے کے ذریعے سے اپنے اندر تبدیلی ہم لانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ مبارک مہینہ ہمارے اندر تبدیلی نہ لا سکا اور یہ رمضان گزر گیا، دن ڈھل گئے، چلے گئے، اور تبدیلی ہماری زندگی کے اندر نہیں آئی، جھوٹ اسی طرح ہے، خیانت اسی طرح ہے، بد دیانتی اسی طرح ہے، بد نظری اسی طرح ہے، بد کلامی بد زبانی اسی طرح ہے، ظلم اور زیادتی اسی طرح ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے باعث رحمت نہیں رہا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اور وہ بد دعا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا وہ برباد ہے، وہ برباد ہے، ایسے انسان کے لیے بربادی کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے بہت کم دن رہ گئے ہیں، بہت تھوڑا وقت رہ گیا، چند لمحات جو رہ گئے ہیں ان لمحات کو قیمتی بنائیں۔ آدمی یہ نہ کہے ابھی تو دوسرا عشرہ چل رہا ہے، ابھی تیسرا آئے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، وقت گزر جائے گا۔ اور آخری عشرے کا بہت مبارک عمل اعتکاف کا عمل ہے۔ ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے، مرد حضرات سے تو جمعے میں بھی بات ہوئی تھی اعتکاف میں، خواتین سے درخواست ہے کہ وہ بھی گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کریں، اس مہینے کو اور مزید مبارک بنانے کے لیے اعتکاف کا اہتمام کریں۔ ہمارے ماحول میں، معاشرے میں رواج ہے بوڑھیاں اعتکاف بیٹھتی ہیں، بس بڑی عمر کی خواتین، دادیاں نانیاں وہی بیٹھتی ہیں۔ جوانوں کو بھی اعتکاف بیٹھنا چاہیے، بیٹیوں کو بھی بیٹھنا چاہیے، بہنوں کو بھی اعتکاف بیٹھنا چاہیے، ان کی بھی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی آخرت ہے۔ وہ یہ نہ کہیں کہ ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، کون سا موت پوچھ کر آتی ہے وقت بتا کر آتی ہے, تو اعتکاف کا عمل سب کے لیے ہے. جو بھی بالغ ہے وہ اعتکاف کا اہتمام کرے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں تمام ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں, لیکن یاد رکھیے گا اعتکاف گھروں کے اندر ہوگا, خواتین کا اعتکاف گھروں میں ہے. اور گھر کا وہ کمرہ جس میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں وہاں ہی وہ اپنے اعتکاف کا اہتمام کریں. ایک پورے کمرے کو بھی خاص کر سکتی ہیں اعتکاف کے لیے, یا ایک کمرے کے اندر کچھ جگہ, ایک کنارہ اور ایک کونا خاص کر سکتی ہیں, اور جہاں وہ جگہ انہوں نے اعتکاف کے لیے خاص کر لی ہے اس جگہ سے باہر وہ بغیر کسی مجبوری کے اور بغیر عذر کے باہر نہیں نکل سکتی. اگر نکلیں گی تو ان کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا. ہاں اب یہ بات آتی ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ جناب ساری اعتکاف کریں تو گھر میں کھانا بنانا ہے اور یہ سارے کام ہیں, تو اس عورت کے لیے تو اللہ پاک نے بہت آسانی فرمائی. وہ اپنے معتکف کے اندر جو اعتکاف کی جگہ ہے وہاں اپنے کھانے پینے کی ساری ضروریات کی چیزوں کو جمع کر کے وہاں سے وہ کھانا بنا کر سارے گھر والوں کو دے سکتی ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. کچن میں وہ نہ جائے, وہ چولہا وہاں کھینچ لے, پائپ لگا کر وہاں لے جائے, دس دن کی تو بات ہے, مشقت تھوڑی سی آئے گی لیکن ملنے والا اجر بھی تو بہت بڑا ہے, اللہ کی رضا بھی تو بہت بڑی ہے. اس میں تو اس کو دونا اجر ملے گا کہ وہاں بیٹھ کر وہ گھر والوں کی افطاری بھی بنا رہی ہے, سحری بھی بنا رہی ہے, خدمت بھی کر رہی ہے, اور سارا کا سارا اس کا وقت عبادت میں گزر رہا ہے, سارا وقت اس کا عبادت میں گزر رہا ہے. تو اس لیے خواتین سے درخواست ہے کہ اعتکاف کا اہتمام کریں, اپنے گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کریں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عورتوں کو اپنے شوہروں سے اجازت لینا ضروری ہے, اپنے شوہروں سے اجازت لینا ضروری ہے, اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں بخل سے کام نہ لیں, انہیں اجازت دے دیں. اگر کوئی شدید مجبوری ہے تو وہ علیحدہ بات ہے, ورنہ اجازت دے دیں. اور عورت کا اعتکاف اگر عرض کیا کہ بغیر کسی عذر کے اس جگہ سے باہر نکلے گی تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا, اور سارے گھر والے ہی اس کمرے کے اندر یا جہاں ایک خاتون اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے سارے وہاں جمع ہو کر اور اماں جان کے ساتھ, بہن کے ساتھ سارے مل کر افطار کریں جب بھی کوئی حرج نہیں ہے, سارے مل کر وہاں کھانا کھائیں جب بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس کو باہر نہ لائے گا, جو اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے وہ باہر نہ آئے. اگر باہر آئے گی عرض کیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا, یا اسی طرح سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا, یا اسی طرح سے اگر ایام شروع ہو گئے عورت کے تو اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا. تو یہ تین اسباب ہیں جن سے عورت کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. اور یا اسی طرح سے اگر روزہ ٹوٹ گیا کسی بھی وجہ سے, چونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے, روزہ کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا تو بھی تو اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. جب اعتکاف فاسد ہو گیا تو اس اعتکاف کی پھر بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے, اور قضا ایک دن کی قضا روزے کے ساتھ, ایک دن سے مراد 24 گھنٹے ہوا کرتے ہیں, رات بھی اور دن بھی, کہ شام کو وہ اپنی جگہ پر جا کر اعتکاف میں بیٹھے گی غروب آفتاب سے پہلے, اور رات وہاں قیام, اور پھر اگلے دن کا روزہ, اور پھر شام غروب آفتاب کے بعد اس کا پھر وہ قضا والا اعتکاف ختم ہوگا. تو ماؤں بہنوں سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کا خاص اہتمام کریں. ایک درخواست اسی طرح سے یہ ہے کہ صدقۃ الفطر, یہ روزے کی جانب سے صدقہ دیا جاتا ہے. دو طرح کے صدقے ہم عام طور پر لوگ مسائل پوچھتے ہیں اور بات کرتے ہیں, ایک فدیہ ہوتا ہے, ایک صدقۃ الفطر ہوتا ہے. فدیہ وہ کہلاتا ہے کہ جس شخص نے روزے نہیں رکھے اور وہ روزوں کی جانب سے جو کفارہ دیتا ہے اس کو فدیہ کہا جاتا ہے. فدیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مال دے کر, یہ پیسے دے کر اپنی آخرت سے یا جہنم کے عذاب سے اپنی جان چھوڑانا, اس کو فدیہ کہتے ہیں. اور فدیہ جوان کے لیے نہیں ہے, صحیح اور تندرست کے لیے نہیں ہے, بوڑھے کے لیے ہے. شیخ فانی شریعت کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ جو زندگی کے اس مرحلے کے پر تک پہنچ جائے کہ اب مزید اسے صحت یابی کی توقع نہ ہو, بوڑھا ہو گیا اب مزید کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہوگا, اب مزید اس کی حالت بگڑے گی ہی, تو اس کو حکم ہے کہ وہ فدیہ دیتے. 70 سال کا ہے, 80 سال کا ہے, 85 سال کا ہے, باقی جو صحیح تندرست آدمی ہے, جوان آدمی ہے, اگر وہ رمضان میں بیمار ہو گیا روزے نہیں رکھ پایا, یا خاتون خانہ وہ بیمار ہو گئی روزے نہیں رکھ پائی, یا اسی طرح سے ایام کی وجہ سے اس نے روزے نہیں رکھے, یا اسی طرح سے بچے کی ولادت کی وجہ سے روزے نہیں رکھے, یا اسی طرح سے وہ امید سے ہے اور روزہ رکھنا اس کے اوپر شاک ہے, گراں ہے, اس حالت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے, یا اسی طرح سے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اگر وہ کھانا نہیں کھائے جائے گی تو بچے کی خوراک کا مسئلہ ہو جائے گا, اس حال میں روزہ چھوڑ سکتی ہے. یہ تمام اعذار ایسے ہیں کہ روزہ تو چھوڑے جا سکتا ہے لیکن بعد میں اس روزے کی قضا ہے, یہ فدیہ نہیں دیں گی, فدیہ صرف بوڑھوں کے لیے. تو اس کو فدیہ کہا جاتا ہے. فدیہ اور صدقۃ الفطر رقم دونوں کی ایک ہی ہوتی ہے, دونوں کی ایک ہی رقم ہے. جس طرح سے صدقۃ الفطر ایک ہم جو اگر گندم سے ہم ادا کرتے ہیں تو 2 کلو گندم کی قیمت دیتے ہیں, اور اگر جو اور کشمش اور کھجور ان 3 اجناس سے اگر ادا کرتے ہیں تو 4 کلو کی قیمت دیتے ہیں. تو اسی طرح سے جو آدمی فدیہ روزے کا دیتا ہے, اگر اللہ پاک نے حیثیت دی ہے تو وہ مہنگا والا فدیہ ادا کرے, وہ کھجور سے 4 کلو کھجور کی قیمت دے, وہ 4 کلو کشمش کی قیمت دے, وہ 4 کلو جو کی قیمت دے, اور اگر کسی کے پاس وسعت نہیں ہے تو پھر 2 کلو گندم کی قیمت جو 80 روپیہ بنتی ہے وہی دے دے. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ باقی مسلمانوں نے صبح سے لے کر شام تک اتنی لمبی مشقت برداشت کی, کھانے سے پینے سے انہوں نے اپنے آپ کو روکا اور جناب حلق ان کے خشک ہو گئے اور جناب بھوک سے برا حال ہو گیا, اور یہ صرف 80 روپیہ دے کر اپنی جان نہ چھڑائے بلکہ اسے چاہیے کہ مزید سخاوت سے کام لیں. ٹھیک ہے, اگر وہ ساتھ نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, مزید گنجائش نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن جتنا اس میں دے سکتا ہے فدیہ اچھا والا فدیہ دے, کھجور سے فدیہ دے. اسی طرح سے صدقۃ الفطر میں بھی یہی حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے آپ علیہ السلام, وہ کھجور سے دیتے تھے, کشمش سے دیتے تھے, گندم سے دیا کرتے تھے, اور اسی طرح سے جو سے دیتے تھے. تو اگر گندم سے دیں گے تو 2 کلو گندم کی قیمت, اور باقی 3 اجناس سے اگر دیں گے تو 4 کلو کی قیمت آپ دیں ایک آدمی کی طرف سے. پھر صدقۃ الفطر کس کی طرف سے ہے؟ اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے, بیوی کی طرف سے واجب نہیں ہے, بالغ اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہے. دے گا تو ادا ضرور ہوگا, واجب نہیں ہے. دینا چاہیے, بیویوں کو چاہیے کہ وہ خود نکالیں, بالغ اولادوں کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس مال ہے تو وہ خود اپنے مال سے صدقۃ الفطر دیں. لیکن اگر والد دے دیتا ہے یا شوہر اپنی بیوی کی طرف سے ادا کر دیتا ہے تو بالکل ادا ہو جاتا ہے. عرض کر رہا ہوں جو شوہر کے ذمے یا گھر کے سربراہ کے ذمے جو واجب ہے وہ واجب ہوتا ہے اپنی جانب سے اور نابالغ بچوں کی جانب سے. حتیٰ کہ نابالغ بچہ 1 دن کا بھی ہے, عید کے دن پیدا ہوا, اس کا صدقۃ الفطر بھی دینا پڑے گا. تو اس لیے صدقۃ الفطر کا خیال رکھا جائے. تھوڑا سا صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا الگ الگ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہم بیان کرتے ہیں, سونا, چاندی, نقدی, مال تجارت, یہ 4 اموال اموال زکوٰۃ کہلاتے ہیں. کسی کے پاس یہ 4 اموال ہیں یا ان 4 میں سے کوئی ایک ہے تو اس آدمی پر زکوٰۃ آتی ہے, اس کے لیے سال گزرنا شرط ہے. لیکن صدقۃ الفطر کے لیے نصاب اور ہے. وہ کیا نصاب ہے؟ ایک آدمی کے پاس سونا بھی نہیں ہے, چاندی بھی نہیں ہے, مال تجارت بھی نہیں ہے, نقدی بھی نہیں ہے, لیکن گھر میں اتنا سامان ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے, تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, جس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا, وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہا, وہ فقیر نہیں ہے. شریعت کی اصطلاح میں اس کو فقیر نہیں کہیں گے, اس کو مسکین نہیں کہیں گے, اس کو ضرورت مند نہیں کہیں گے. تو جس آدمی کے گھر میں ضرورت سے زائد سامان ہو, اور یا وہ فرنیچر ہے جو بالکل استعمال نہیں ہوتا, یا وہ کپڑے ہیں جو سال ہا سال استعمال نہیں ہوتے, بغیر سلے کپڑے وہ جناب 20 جوڑے رکھے ہوئے ہیں بغیر سلے, یہ سب ضرورت سے زائد ہیں, ان سب کی قیمت ملاؤ 52.5 تولہ چاندی 60 سے 70 ہزار کے درمیان کی قیمت کو اگر یہ مال پہنچ جاتا ہے ضرورت سے زائد سامان, تو اس آدمی پر صدقۃ الفطر واجب ہے. اور صدقۃ الفطر کے لیے سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے, حتیٰ کہ کسی کے پاس عید والے دن بھی اتنا مال آ گیا اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے. وہ بیٹیاں جن کے پاس مال رکھا ہوا ہوتا ہے, وہ بیٹے جن کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ابا جان نے ان کے نام کروا دیے جناب اسکول کی کالج کی فیسیں بھرنے کے لیے, یونیورسٹیوں کی فیسیں بھرنے کے لیے, اگر ان کے پاس اتنا مال ہے جو 60-70 ہزار کو پہنچا ہوا ہے تو ان جوانوں پر اور ان جوان بیٹیوں پر از خود صدقۃ الفطر واجب ہے, وہ خود اپنے مال سے صدقۃ الفطر ادا کریں. اور صدقۃ الفطر کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ دو مقاصد ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے, آپ نے ارشاد فرمایا, جو تم نے روزہ رکھ کے لغویات اور فضولیات کی ہیں تاکہ ان لغویات اور فضولیات کا کفارہ ہو جائے, اور دوسرا مقصد یہ ہے تاکہ فقراء کی اعانت ہو جائے. تو اس میں بھی درخواست ہے کہ دل کھول کر آدمی صدقۃ الفطر ادا کرے, اس لیے کہ لغویات تو ہم نے کیے ہیں بہت زیادہ اور فطرہ ہم دیتے ہیں صرف 80 روپے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لغویات تو آدمی کیے ہیں ہزاروں کے حساب سے, تو آدمی کوشش کرے کہ کھلے دل سے کام لے, جتنے گنجائش ہے اسی حساب سے کھجور سے ادا کرے, کشمش سے ادا کرے. اور آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ فقراء کی اعانت ہوگی, ظاہر سی بات ہے کہ اگر جناب 80-80 روپیہ آپ ایک گھر سے نکالیں گے, 4-6 افراد ہیں, تو وہ کوئی 500-600 روپیہ بھی نہیں بنے گا, وہ کسی غریب کے گھر میں جائے گا تو 2 دن کے لیے بھی اس کا خرچہ نہیں بن سکتا. اور اگر آپ کشمش سے ادا کریں گے اور اگر آپ کھجور سے ادا کریں گے, چونکہ وہ مہنگی ہیں ان کی قیمتیں زیادہ ہیں, تو وہ 2-3 افراد کا بھی اگر صدقۃ الفطر نکل آیا تو 3,000-4,000 کی رقم بن جائے گی, جہاں ایک مہینے کا راشن تو کم از کم آ سکتا ہے فقراء کے گھر میں. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کھلے دل سے اس میں بخل نہ کیا جائے, سخاوت کا مظاہرہ کیا جائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ بڑا غنی ہے, اللہ پاک بڑا سخی ہے, جو اللہ کے راستے میں سخاوت کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر وسعتیں فرماتا ہے. تو یہ کچھ مسائل تھے. اور صدقۃ الفطر جو آپ ادا کریں گے رمضان میں ادا کر سکتے ہیں, رمضان کا مہینہ داخل ہونے کے بعد آپ کسی بھی وقت صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں, عید سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے تو افضل ہے. اور عید کی نماز کے بعد جو ادا کرے گا اس کا حکم پھر عام صدقے کا ہے, پھر وہ ثواب نہیں رہتا جو افضل درجہ ہے, اس لیے اس سے پہلے پہلے ادا کر لیا جائے. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل آسان سمجھے.